بسم الله أوله وآخره. ان شاء اللہ سورہ نحل تیسرا رکوع تین رکوع ہم نے پڑھ لیے، چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر ہے 26. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا اس صورت میں ذکر ہے، لیکن اب جو ہم رکوع پڑھیں گے اس میں شرک کی مذمت آ رہی ہے، سابقہ نافرمان قوموں کا ذکر کر کے درس عبرت دیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد مکر الذین من قبلہم، اور یقیناً جو ہے وہ مکر کر چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. فاط اللہ بنیانہم من القواعد، پس حکم آ گیا اللہ کا کہ ان کی بنیادوں کو یعنی ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے گرانے کا. فخر علیہم السقف، پس آ پڑی ان پر اس کی چھت. من فوقہم، ان کے اوپر سے. وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور آگے ان پر عذاب اللہ کا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا. اصل میں سابقہ نافرمان قوموں کا ذکر کئی دفعہ گزرا ہے، اب اس کا نتیجہ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے عبرت نہیں لی اور انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، اور وہی اپنی سازشوں میں لگے رہے اور نافرمانیوں میں لگے رہے. تو اس کا نتیجہ کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ عمارت تو بڑی بلند بنائی تھی سازشوں کی اور گناہوں کی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عمارت ہی آ پڑتی ہے، وہ گناہوں کے بوجھ تلے پہ ہلاک ہو جاتے ہیں، جیسے کسی عمارت کی چھت کے نیچے دب کر آدمی ہلاک ہوتا ہے. تو فرمایا آگے آپ دیکھیں گے انذار آخرت ہے، آخرت کے برے نتیجے سے ڈرایا جا رہا ہے. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن وہ اللہ انہیں رسوا فرمائے گا. ویقول این شرکائی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہے میرے شریک جو تم نے گڑے تھے. الذین کنتم تشاقون فیہم، جن کے بارے میں تم جھگڑتے تھے ان سے یعنی مسلمانوں سے. قال الذین اوت العلم، کہیں گے وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم. ان الخزی اليوم، کہ بے شک آج کے دن کی رسوائی. وسوء علی الکافرین، اور مصیبت کافروں ہی پر ہے. آگے کفار کی موت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. الذین یتوفاہم الملائکہ، اور جنہیں مفاد دیتے ہیں فرشتے یعنی جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے. ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے ہوتے تھے اپنے ہی اوپر. اللہ کی نافرمانی کرنا، شرک کرنا، یہ اور کسی پر ظلم نہیں ہے، اپنے ہی آپ پر ظلم ہے. تو فرمایا فَأَلْقَوُ السَّلَمْ، اور فرمایا کہ آپ پر آپ، اور اب یہ پیش کریں آپ کے لیے صلح. مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، کہ ہم نہیں کرتے جو ہے کوئی بھی برائی. یعنی اگر یہ جس وقت ان کی فرشتے روح قبض کر رہے ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ اب اگر ہمیں موقع دے دیا جائے، یعنی اب وہ اب سرنڈر کر دیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، جسے عموماً صلح کرنا کہنا ہوتا ہے، کہ اب ہم کوئی برائی نہ کریں گے. بلا ان اللہ علیم، اور کیوں نہیں، بلکہ اللہ خوب جانتا ہے. بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فادخلوا ابواب جہنم، انہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے سے. خالدین فیہا، اب اس میں رہو گے ہمیشہ ہمیش. فلبئس مثوى المتکبرین، بس بہت ہی برا ہوگا ٹھکانہ متکبرین کا. یہ تکبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا، جیسے بخاری شریف کی روایت ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، تکبر کیا ہے کہ حق سے منہ موڑنا اور لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. تو دوسرا حصہ تو ہم میں سے اکثر کو کے علم ہے، لیکن یہ حق بات سے منہ موڑ لینا یہ بھی ایک طرح کا تکبر ہوتا ہے. اللہ کی کتاب سے، اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لینا یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے. آگے پھر آخرت پر یقین رکھنے والوں کا بیان آ رہا ہے، قرآن کے بارے میں ان کا نظریہ بیان ہو رہا ہے. پہلے اللہ کے نہ ماننے والوں کا نظریہ تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ قرآن تو پچھلوں کی کہانیاں قصے ہیں. اب یہاں مومنین کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وقیل للذین اتقوا، اب پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے. قالوا خیرا، تو وہ کہتے ہیں خیر نازل کیا ہے، سب سے بڑا خیر، سب سے بڑی بھلائی وہ کیا ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کی نیکیاں دنیا میں بھی ہیں ان کے لیے اچھا انجام یعنی ان کے لیے بھلائی کا بدلہ ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ اور آخرت کا گھر تو اور کہیں بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور کیا ہی اچھا ہے متقین کا انجام۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ بھی ایسے ہی اچھا انجام فرمائے۔ تو متقین کے انجام کی تفصیل آ رہی ہے، جنات عدنی یدخلونہا اور ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہوں گی جن میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحت الانہار جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون اور انہیں وہاں وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، کذالک یجزی اللہ المتقین اسی طرح اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں متقین کو۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے۔ آگے متقین کی بھی موت کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، پہلے کفار کی موت کی کیفیت بیان ہوئی تھی۔ فرمایا الذین یتوفاہم الملائکۃ طیبین اور وہ جب روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے ان کی اس حالت میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، دیکھیں ان کی صفت کیا ہے، طیبین، وہ پاک ہوتے ہیں یعنی شرک سے بھی پاک اور گناہوں سے بھی پاک، یقولون سلام علیکم فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر، ادخلوا الجنہ بس داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون ان نیک اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ اب یہاں اصل میں یہ برزخ ہے، حالانکہ فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں تو اب یہ جو انسان جائے گا وہ عالم برزخ میں جائے گا، قبر میں، لیکن یاد رکھیے کئی احادیث میں یہ مفہوم بیان ہوا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ تو اس لیے گویا انہیں فرشتے بشارت دے رہے ہیں کہ اب تمہارے لیے آگے خیر اور بھلائی بھلائی ہے۔ پھر دعوت ایمان دی جا رہی ہے، بما کنتم تعملون بسبب اس نیک اعمال کے جو تم کرتے رہے۔ اگلی آیت میں دعوت ایمان، هل ينظرون کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، الا یاتیہم الملائکہ کہ آ جائیں ان پر بھی فرشتے، بھئی تم ایمان کیوں نہیں لاتے، تم دین کے تقاضے ادا کیوں نہیں کر رہے، تم توبہ کیوں نہیں کر رہے، تم اپنی اصلاح کیوں نہیں کر رہے۔ تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ فرشتوں کے منتظر ہو، فرشتے آئیں گے پھر ہی کہو گے کہ اب مجھے مہلت دے دو، میں توبہ کرتا ہوں، اب میں برے اعمال سے باز آتا ہوں، نیکی کرنے کی طرف آتا ہوں، پھر تو مہلت نہیں ملے گی۔ فرشتے جب بھیج دیے جاتے ہیں تو وہ تو بالکل مہلت نہیں دیتے، وہ تو جان نکال لیں گے۔ تو فرمایا او یاتی امر ربک یا تم انتظار میں ہو اپنے رب کے حکم کا کہ اللہ کا عذاب ہی آ جائے خدا نخواستہ، کذالک فعل الذین من قبلہم اور ایسے ہی کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ پس انہوں نے ظلم نہیں کیا اللہ پر، ولکن کانوا انفسہم یظلمون بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، گناہ کر کر کفر کر کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا جاتا، بلکہ آدمی اپنا ہی بہت کچھ بگاڑ لیتا ہے، برباد کر لیتا ہے اور اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان جہنم کی صورت میں لکھ لیتا ہے۔ آگے پھر ان کا انجام آ رہا ہے اور فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا پس پہنچے گی انہیں برے نتائج ان کے برے اعمال کے، وَحَاقَ بِهِمْ اور آ پڑے گا ان پر، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب۔ اب آگے شرک کا ذکر آ رہا ہے دو رکوعوں میں، اور یہاں پر جو ہے وہ مشرکین کا ایک جو بڑا خوش نما اعتراض تھا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وقال الذین اشرکوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء اگر اللہ چاہتا تو ہم نہیں عبادت کرتے کسی کی بھی، کسی بھی چیز کی اللہ کے علاوہ، نہنو ولا آباؤنا نہ ہم ایسا کرتے نہ ہمارے باپ دادا کوئی شرک کرتے، ولا حرمنا من دونہ من شیء اور نہ ہی ہم حرام کر لیتے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز اپنے اوپر، کذالک فعل الذین من قبلہم اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ایسے ہی کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فہل علی الرسل تو فرمایا کہ پس کیا رسولوں کے ذمہ اور بھی کچھ ہے، الا البلاغ المبین مگر واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے۔ اصل میں یہ ایک مسئلہ ہے اذن اور رضا کو سمجھنے میں، اصل میں اس کائنات میں پتا تک ہل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، اللہ کا اذن نہ ہو۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ گناہ کے کاموں میں بھی اللہ کا اذن تو ہوتا ہے لیکن اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اللہ کا اذن اور ہے اللہ کی رضا اور ہے، اللہ کی رضا سے مراد ہوتی ہے اللہ کی خوشنودی۔ تو اس کائنات میں کوئی کام اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے یاد رکھیں کہ جتنے برے کام ہو رہے ہیں اس میں اللہ کا اذن تو ہے، یعنی اللہ نے اجازت اس معنی میں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، چاہے برائی کرنا تو کر لے، تو اس اختیار کو اذن کہا جاتا ہے۔ اب ڈاکو جو ہے ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لوگ جو ہے دوسروں کو قتل کر رہے ہیں، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، تو اصل میں اللہ نے کیونکہ انسان کو اختیار دیا ہے چاہے وہ نیکی کا راستہ لے یا برائی کا، تو یہاں جو ہے وہ اللہ پھر روکتا نہیں، ورنہ اللہ کا اذن نہ ہو تو ہاتھ کام ہی نہ کرے۔ چور جو ہے وہ ڈاکے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے اور وہ اس کا ہاتھ ہی کام نہ کرے، اور شرابی شراب منہ کی طرف ڈال رہا ہو اور پتہ چلے کہ وہ منہ ہی نہیں کھل رہا اس کا۔ تو اصل میں اللہ کا اذن تو برائیوں میں ہوتا ہے لیکن اس کی رضا نہیں ہوتی، اور رضا اللہ کی نیکیوں میں ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کا اذن بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ اسے ہمارے استاد سمجھاتے تھے کہ آپ کا بچہ ضد کر رہا ہے کسی ایسی چیز کے بارے میں جو آپ نہیں دلانا چاہتے اسے، لیکن بہت ہی ضد کر رہا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، یہ لو پیسے جاؤ خریدو، تو آپ نے پیسے دیے، آپ نے اجازت دی، لیکن آپ کی رضا نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہی سمجھ لیجئے کہ اب یہ جو دلیل ہے یہ بہت بودھی دلیل ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم گناہ نہیں کرتے، اللہ نہ چاہتا تو ہم زنا نہیں کرتے، اللہ نہ چاہتا تو ہم نمازیں نمازیں نہ ترک کرتے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے بھائی، اللہ نے تو تمہیں اختیار دیا ہے۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم نیکیاں کرو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم برائیوں سے بچو، اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، لیکن اگر تم گناہ کے کام کرو گے تو اللہ نے اذن تو دیا ہوا ہے لیکن یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اکثر گناہگار لوگ اس طرح کی بودھی دلیلیں دیتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے جو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ہر رسول کی ایک ہی دعوت ہے جو بیان ہو رہی ہے، فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ، اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول، اَنِ اَعْبُدُوا اللَّهَ، اور ہر رسول نے کیا دعوت دی کہ عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بچتے رہو طاغوت سے۔ اکثر بیشتر لوگوں نے طاغوت کا ترجمہ شیطان کیا، ویسے طاغوت ہر اس ہستی کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت سے روک دے، اور ہر اس کو کہتے ہیں جو اپنی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کنارہ کرو، بچو طاغوت سے اور عبادت کرو صرف اللہ کی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں جسے اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں وہ بھی ہیں جن پر گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ اب ہم بار بار کہتے ہیں کہ دو کمپوننٹ ہیں اللہ کی ہدایت اور گمراہی کے، جو آدمی جیسا ارادہ کرتا ہے ویسے ہی معاملہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ جو ہے وہ ذہن میں آ رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ وہ کسی کام سے اپنے گھوڑے سے اتر کے کہیں گئے، انہوں نے ایک شخص کو کہا کہ بھئی یہ گھوڑا ذرا سنبھال لو تھوڑی دیر کے لیے۔ واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں، اس گھوڑے کی زین غائب ہے، وہ شخص بھی غائب ہے، اور وہ زین اس نے کہیں جو ہے دو درم میں بھیج دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی ارادہ یہ تھا کہ میں اسے گھوڑے کے ساتھ کھڑے رہنے پر دو درہم دوں گا۔ تو اب آدمی جیسے ارادہ کرتا ہے ویسے ہی معاملہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، وہ چاہے تو حلال سے لے لے، چاہے تو حرام طریقے سے لے، ملنے اتنے ہی ہیں، دو درہم اس کے نصیب میں تھے وہ ملنے تھے، لیکن اس نے جو ہے غلط طریقے کو منتخب کیا کہ زین چرا کر دو درہم حاصل کر لیں، ورنہ اگر وہ اللہ پر اعتماد کرتا، بھروسہ کرتا، تو اسے اپنی اس مزدوری کے دو درہم ویسے ہی مل جاتے۔ تو جیسا بندہ ارادہ کرتا ہے ویسے ہی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ جو لوگ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کا راستہ دیتا ہے، اور جو گناہوں کا ہی شوق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو شوق پورا کر لو اپنا، زبردستی ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اسی آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی جا رہی ہے، فسیرو فی الارض، اے نبی گویا کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہیے کہ ذرا سیر کرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور ذرا غور کرو، دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، یہ تباہ حال قوموں کی بستیاں آج بھی موجود ہیں، جا کر دیکھو قوم عاد کے کھنڈرات، جا کر دیکھو قوم سمود کا حال، ہمارے اپنے ملک میں موئن جو دڑو ہڑپا موجود ہے، دیکھو کیسے جو ہے ریت کے ٹیلے کھا گئے ان پوری پوری قوموں کو، پورے پورے شہر دفن ہو گئے ان ریت کے ٹیلوں کے اندر۔ تو یہ آج ہمارے اوپر بھی جو ہے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو ڈرتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت اور گمراہی بیان ہو رہا ہے، فرمائے ان تحرس علی ہداہم، اے نبی اگر آپ خواہش کریں انہیں راہ پر لانے کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اسے جو گمراہی چاہتا ہے۔ تو فرمایا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ اور جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کے لیے گمراہی پسند کرے تو اسے بھی کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. آگے پھر منکرین آخرت کا ایک اعتراض آ رہا ہے, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. واقسمو باللہ جہدا ایمانین, اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی یعنی اپنے ایمان لانے پر, لا یبعث اللہ ان یموت, اور اس بات پر کہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا اللہ اس کو جو مر جائے, یعنی جو ایک دفعہ مر گیا بس مر گیا, اب دوبارہ وہ زندہ نہیں کیا جائے گا. اپنے اس دعوے پر, اپنے اس ایمان پر جو اللہ ہی کی قسمیں کھاتے ہیں, تو فرمایا بلا وعدن علیہ حقا, اور کیوں نہیں اللہ کا یہ وعدہ اس کے ذمے ہے سچا, ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, اور یہ ہمارے لیے تو کسی طرح یہ حق ہی نہیں بنتا کہ ہم اس بات کو جھٹلائیں, کیونکہ یہ تو روز کا معاملہ ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو قافلے کا رہبر قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا, آپ کیونکہ عرب کے ہیں اور عرب سے کے ماحول سے آپ نے مثال دی, بڑے بڑے لق و دق جو ہے صحرا ہیں, ایسے ایسے خطرناک صحرا کے آدمی بھٹک جائے تو سوائے موت کے کچھ حاصل نہیں ہے. تو جو اور آپ کو پتہ ہے صحرا میں کوئی فکس لینڈ مارکس نہیں ہوتے جیسے میدانوں میں اور غیر صحرائی علاقوں میں فکس ہوتا ہے, جہاں پہاڑ ہے وہاں پہاڑ ہے, جہاں جنگل ہے وہاں جنگل ہے, جہاں دریا ہے وہاں دریا ہے, وہ وہیں رہتا ہے. لیکن جب آدمی صحرا میں جاتا ہے تو وہاں لینڈ مارکس بدلتے رہتے ہیں. آج ہوا چلی مغرب سے مشرق تو پتہ چلا مغرب میں جو پہاڑ تھا ریت کا وہ اڑ کر اب جو ہے وہ مغرب میں چلا گیا, مغرب سے اڑا مشرق میں چلا گیا, اور پھر ہوا چلی شمالن جنوبن تو وہ جو ریت کا پہاڑ تھا وہ اڑ کر اور کہیں چلا گیا. تو روزانہ ایک نیا لینڈ اسکیپ ہوتا ہے صحرا میں, اور صحرا میں رستے تلاش کرنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے وہ لوگ جو صحرا کی زندگی سے واقف ہوتے ہیں, انہوں نے وقت گزارا ہوتا ہے, انہیں پہچان ہوتی ہے رستوں کی, تو انہیں رہبر بنایا کرتے تھے عرب, اور جب وہ کہیں سفر پہ جاتے تھے تو رہبر کا یقین کرتے تھے. اب رہبر جو راستہ بتا رہا ہے تو لوگوں کو یقین ہوتا تھا یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے گا, جھوٹ نہیں بولے گا, کیونکہ اگر رہبر نے دھوکہ دیا جھوٹ بولا اور غلط رستے پر لے گیا تو جہاں سارے مریں گے وہاں وہ بھی مرے گا, وہ کون سا بچ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مثال لی اور کہا کہ دیکھو قافلے کا رہبر قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیتا, اب بالفرض بالفرض اگر میں اوروں کو دھوکہ دیتا تو تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دیتا, اب بالفرض بالفرض میں اگر اوروں سے جھوٹ بولتا تو تم سے ہرگز جھوٹ نہ بولتا, تم تو میرے اپنے گھر والے ہو, میرے کنبے خاندان کے لوگ. پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف, اور ایک دن تم مر جاؤ گے جس طرح روزانہ سو جاتے, اور ایک دن اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح اٹھ کھڑے ہوتے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تمہارا حساب ہوگا اور نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا, پھر جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی میں ہوگا, اور جس کے گناہوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پھر سزا بھگتے گا. تو پھر یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. تو اس مثال میں بھی آپ نے بیان کیا کہ کیسے دوبارہ موت کے بعد زندہ ہونے کو ڈینائی کر سکتے ہو, یہ تو تمہارا روز کا مشاہدہ ہے, روزانہ تم پر موت طاری ہو جاتی ہے نیند کی صورت میں, اور روزانہ صبح دوبارہ اٹھ کھڑے ہوتے ہو گویا نئی زندگی ہے. تو ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند اور موت کو آپ نے کہا ہے یہ بہنیں یہ ایک ساتھ ہیں, جس طرح آدمی نیند جب کرتا ہے تو گویا موت طاری ہو جاتی ہے, اسے کچھ پتہ نہیں ہے کون آیا کون گیا, میرا ہاتھ کہاں ہے میری ٹانگ کہاں ہے میرے بچے کہاں ہیں, کچھ ہوش نہیں ہوتا, اور بس یہ کہ پھر صبح اٹھ جاتا ہے تو گویا دوبارہ زندگی آ گئی. فرق اتنا ہے کہ نیند مختصر موت ہے اور موت ایک لمبی نیند ہے, تو بالآخر یہ نیند بھی موت والی ختم ہو جائے گی قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا. تو اسے یہاں ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہیں دوبارہ واقعی اٹھایا جائے گا, یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. آگے پہ حکمت بیس بیان ہو رہی ہے, یعنی دوبارہ زندہ کیوں اللہ فرما رہا ہے, اس کی حکمت کیا ہے. فرمایا لیبینا لہم الذی یختلفون فی, تاکہ وہ اللہ واضح کر دے وہ باتیں دین کے اعتبار سے جن میں وہ اختلاف کرتے رہے, یہ دوسروں کو شرک ٹھہراتے رہے, نبیوں کو جھٹلاتے رہے, اپنی باتوں پر اڑے رہے, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو غلط قرار دیتے رہے. تو قیامت کے دن اللہ اٹھائیں گے دوبارہ زندہ اور پوچھیں گے بھائی اب کون صحیح تھا کون غلط تھا, کس کے دعوے سچے تھے, کس کی باتیں ہدایات جو ہیں وہ صحیح تھیں. تو سارے اختلاف جو آج جھگڑے کی صورت بنے ہوئے مومنین اور کفار میں وہ سب وہاں سلجھا دیے جائیں گے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہی حقیقت میں جھوٹے تھے، ان کا جھوٹ ثابت ہو جائے گا وہاں قیامت کے دن۔ اور ساتھ ہی ڈرایا جا رہا ہے کہ قیامت بھی کوئی دور نہیں ہے۔ فرمایا اِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اِذَا أَرَدْنَاهُ، اور بے شک ہمارا بس کہنا کسی چیز کے بارے میں جب بھی ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں، اَنَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن، بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے کوئی بہت زیادہ کام نہیں کرنے کہ پھر قیامت ہوگی، بس اللہ نے کہنا ہو جا اور قیامت واقع ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے قیامت کا لانا۔ بڑا خوب جو ہے وہ کسی نے کہا ہے کہ ارباب ستم کی خدمت میں اتنی سی گزارش ہے میری، دنیا سے قیامت دور صحیح، دنیا کی قیامت دور نہیں۔ بھائی کوئی ہمیں سائنسدان کہے کہ ابھی 1 کروڑ سال باقی ہیں اس کائنات کو ختم ہونے میں، تو بھائی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہماری موت تو سروں پر لٹک رہی، تو کائنات 1000 سال اور قائم رہ جائے، 1 کروڑ سال قائم رہ جائے، میں نے آپ نے کتنے دن یہاں رہنا ہے، ہمارا تو یہ بھی پتہ نہیں اگلا سانس آئے گا نہیں آئے گا، کل کا صورت پتہ نہیں، ہم میں سے کتنے لوگ دیکھ سکے کتنے نہ دیکھ سکے، ہماری موت کا تو بھروسہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کہیں گے کن اور قیامت جو ہے واقع ہو جائے گی۔ آگے پھر ہجرت کی طرف اشارہ ہے، والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اشارہ ہجرت حبشہ کی طرف ہے۔ ہم جانتے ہی ہیں شروع میں جب لوگ ایمان لائے تو مشرکین مکہ نے شدید تشدد کیا ان کے اوپر، یہاں تک کہ ان کی زندگی جو ہے داؤ پر آ گئی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، یہ ایک افریقن کنٹری تھی، اور بیچ میں جو ہے وہ آپ کہیں بحر احمر ہے، ریڈ سی ہے، اسے کراس کر کے کشتی کے ذریعے دوسری طرف چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد پھر کہ ان پر ظلم کیا گیا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، تو ہم لازمًا دیں گے انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ۔ اشارہ ہے جو ہے مدینہ منورہ کی طرف کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ایک بہترین ٹھکانہ انہیں عطا فرمائیں گے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَر، اور جو آخرت کا اجر ہے ان کے لیے وہ کہیں بڑھ کر ہے، وہ اس سب سے بہت زیادہ ہے، لو کانو یعلمون، کاش کہ وہ جانے۔ آگے مہاجرین کی صفات آ رہی ہیں، نمبر 1 الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، نمبر 2 والا ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے ربی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ہجرت کا عمل اتنا آسان نہیں، آدمی اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنا جمع جمایا کاروبار، اور اپنے شہر سے، اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے کسی محبت نہیں ہوتی، وہ سب اللہ کی خاطر چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ اور آج کل تو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں، بڑے مسائل میں آتے ہیں، پہلے کرائے پر یا خریدنے کے لیے گھر تلاش کیا جاتا ہے، پھر اس میں سارے انتظامات کرتے ہیں، پھر معلوم کرتے ہیں اسکول کہاں ہے، دکان کہاں ہے، اور ساری چیزیں سیٹل ہوتی ہیں، پھر سامان اٹھا کر وہاں تک لے جاتے ہیں، اور پھر دنوں پریشان رہتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں جی بہت ہی مشکل، کتنی مشکل سے میں نے جو ہے شفٹنگ کی، اور یہ وہ، بھائی ساری آسانیاں ہیں پھر مشکل کیسی۔ لیکن ان کا سوچیں جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم وہاں پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں، حبشہ کے ملک میں جائیں گے تو وہاں وہ لوگ ہمیں قبول کریں گے یا قتل کر دیں گے، ہم تو مسلمان ہیں وہ عیسائی ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا حل ہوتا ہے، کچھ روزگار ملے گا نہیں ملے گا، رہائش ملے گی نہیں ملے گی، زندگی ہوگی نہیں ہوگی، کتنے سارے اندیشے تھے، ان کے باوجود انہوں نے ہجرت۔ اس لیے کہا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، اور صبر کے ساتھ بھروسہ کس پر کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اب ان کا ایک اعتراض تھا کہ یہ نبی تو ہماری جیسے انسان ہیں، چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں، ان کے بیوی بچے، بھئی رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ ان کے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نہیں بھیجے رسول آپ سے پہلے مگر انسان ہی، نوحی الیہم، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف، فسألوا اہل الذکر، اور اے مکہ والوں اگر تم یہ نہیں سمجھ رہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، تم سے پہلے اہل کتاب گزر چکے ہیں، یہود و نصارہ سے تمہارے تعلقات ہیں تجارتی، ان سے پوچھ لو کیا پہلے جو نبی آئے تھے وہ کیا فرشتے ہوتے تھے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ نہیں وہ بھی انسان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی۔ تو فرمایا ان کنتم لا تعلمون، پس پوچھ لو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ بالبینات والزبور، اور فرمایا کہ بھیجے تھے دلیلیں دے کر اور کتابیں دے کر، وانزلنا الیک ذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کیا آپ پر ذکر یعنی یہ قرآن، لتبینا للناس تاکہ آپ واضح کر دے لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم جو کچھ نازل کیا گیا ان کے لیے، قرآن کن باتوں کا حکم دے رہا ہے، کن سے منع کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، یہ سارا سمجھانا کس کا کام ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ قرآن کے اصل معنی کون سے ہیں جو حدیث میں بیان ہو، اور ورنہ صلات کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صلات کے معنی ہوتے ہیں اقدام الی شیء اقبال الی شیء، کسی سمت میں رخ کرنا، کسی سمت میں بڑھنا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں تپش حاصل کرنا، لو لگانا، حرارت حاصل کرنا. تو اگر ہم حدیث ہٹا دیں، نبی کا طریقہ چھوڑ دیں، تو صلات کیا ہوگی؟ لیٹے لیٹے اللہ سے لو لگا لو، جیسے آج کل منکرین حدیث بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صلات کے معنی تو لو لگانا ہے، اور ہم بستر پر لیٹے لیٹے اللہ سے لو لگا لیتے ہیں ہماری صلات تو ہوگی. بھئی انہیں کوئی بتائے یہ صلات یوں نہیں ہوگی، صلات تو اس طریقے سے ہوگی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات کر کر دکھائی، وضو کی جائے گی اور پھر قیام رکوع سجود کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فریضہ بیان ہو رہا ہے کہ آپ واضح کر دیں لوگوں پر کہ کیا ان کے لیے نازل کیا ہے ان کے رب نے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. آگے عذاب الہی سے ڈرایا جا رہا ہے، اور چار قسم کے عذاب جو ہے ان کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے. فرمایا أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا نڈر ہو گئے وہ لوگ جو کرتے رہتے ہیں طرح طرح کے مکر و فریب، سازشیں، گناہ. اَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، نمبر ایک کہ اللہ دھسا دے انہیں زمین کے اندر. اور یہ ہمارے ملک میں ہو چکا ہے، 2006 کا زلزلہ آیا، پورے پورے گاؤں نگل گئی ہے زمین، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. تو یہ زمین اللہ کے حکم پر پابند ہے، یہ ہم جو بڑے پر امید ہیں کہ کہیں نہیں جاتے کیا ہوتا ہے، زمین نگل لیتی ہے. اور یہ پہلے بھی ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. ابھی تھوڑے عرصے پہلے یہاں میکسیکو وغیرہ میں اخبار میں آیا ہوا تھا کہ وہاں ایک پورا کا پورا گھر زمین کے اندر جو ہے وہ نگل لیا، زمین میں وہ پورا اندر چلا گیا. تو یہ خسف کہلاتا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہے. اسی طرح نمبر دو، او یاتیہم العذاب، یا پھر آ جائے ان پر جو ہے وہ عذاب، من حیث لا یشعرون، ایسے طریقے سے کہ انہیں شعور بھی نہ ہو، جیسے کفار مکہ پر عذاب کا پہلا کوڑا آیا غزوہ بدر میں، انہیں امید بھی نہیں تھی سرے سے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. 1000 کا لشکر جرار نکلا تھا، یہاں صرف 313، وہ بھی نہتے، وہ ہر ایک مسلح، ان کے پاس صرف 8 تلواریں، تو کیا لڑیں گے یہ؟ ان کے دور دور تصور میں نہیں تھا کہ ہمیں یہاں ناکامی ہوگی، لیکن میدان بدر میں ان کے 70 بڑے بڑے واریئرز، پہلوان، وہ قتل ہو گئے، اور 70 بڑے بڑے سرداروں کو مسلمان جو ہے غلام بنا کر لے گئے، قیدی بنا کر لے گئے. تو فرمایا کہ اللہ وہاں سے عذاب بھیج دے گا جہاں سے تمہارا تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز میرے لیے عذاب کا باعث بن سکتی. اور نمبر تین، او یاخذہم من تقلبہم، یا وہ پکڑ لے گا انہیں دنیا میں چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، بس وہ نہیں جو ہے وہ اسے عاجز کر سکتے اللہ کو عذاب بھیجنے سے. اور نمبر چار، او یاخذہم علی تخوف، اور یا وہ پکڑ لے ان کو خوف میں. تو یہ خوف کا بھی عذاب ہوتا ہے، اور ذرا ان لوگوں سے پوچھیں، اور بلکہ ہمارے شہر سے بڑھ کر کون اس خوف کو محسوس کرے گا؟ کسی کا بھروسہ نہیں ہے، گھر سے نکلا ہے تو واپس بھی لوٹے گا یہیں. تو بد امنی، قتل و غارت گری، اور اسی طرح نقصانات کا خوف، کبھی فقر و فاقے کا، کبھی مال کے ضائع ہونے کا، کبھی اولاد کے نقصان کا، تو یہ سارا یہ خوف بھی ایک قسم کا عذاب ہے اللہ کی طرف سے. فرمایا فَإِنَّ رَبَّكُمْ، بس بے شک ہے لوگوں تمہارا رب، لرؤوف الرحیم، بہت مہربان، مسلسل رحم کرنے والا. اگر اللہ رؤوف الرحیم نہیں ہوتا تو ہمارے گناہوں پر یہ عذاب کب کے آ چکے ہوتے ہم پر. اور اللہ تعالیٰ بڑا بردبار ہے، وہ عذاب نہیں بھیجتا، وہ مہلت دیتا ہے، لیکن مہلت بھی ایک وقت تک دیتا ہے، جب آدمی بالکل ہی نڈر ہو جاتا ہے اور بالکل ہی اللہ کی نافرمانی پر آ جاتا ہے، تو دنیا میں بھی عذاب کی ایک قسط جو ہے اسے بھگتنی پڑتی ہے. اور اصل عذاب کہاں آئے گا؟ وہ آخرتی میں آئے گا. آگے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور سایوں کی نعمت کا ذکر، اور سایوں کا اللہ کے آگے سجدہ کرنے کا ذکر آ رہا ہے. اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الا ما خلق اللہ من شیء، یعنی ان چیزوں میں سے جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، یتفیعو ظلالہ، یعنی ڈھلتا ہے اس کا سایہ بھی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سایہ ہوتا ہے، اصل میں سایہ کا کوئی وجود نہیں، سایہ اصل میں ڈیفیکٹ ہوتا ہے روشنی کا جو زمین پر نہیں پڑ رہی ہوتی، اصل میں اصحاب سایہ جو ہیں ان کی اصل اہمیت ہے، میں اور آپ اگر دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں تو جو روشنی ہمارے جسم سے ٹکرا رہی ہے وہ زمین پر نہیں جا رہی، وہاں پر ایک ڈیفیکٹ آتا ہے روشنی کا جسے ہم سایہ کہتے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نشانی کے طور پر پیش کیا ہے کہ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں مخلوقات زمین میں ان سب کے سائے ہیں، اور یہاں پر یتفیعو یہ اس سائے کو کہتے ہیں جو زوال سے غروب تک کا ہوتا ہے، جب سورج اپنے بالکل عروج پر آ جاتا ہے اس کے بعد ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو جو سایہ آتا ہے، یہ اس کے لیے یہ اصطلاح آتی ہے، فیعون کہتے ہیں اس سائے کو، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ اپنے نصف النہار عروج تک پہنچتا ہے صبح کے وقت کے جو سایہ ہوتا ہے اسے جو ہے اس کے لیے ظلن کی اصطلاح آتی ہے، تو بہرحال یہاں پر یعنی سورج ڈوبتے وقت اور سورج طلوع ہوتے وقت دونوں سایوں کا ذکر ہے، فما ان الیمینی والشمائل، یعنی دائیں اور بائیں طرف، ہمارے لحاظ سے جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو سایہ بائیں طرف پڑ رہا ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو سایہ جو ہے وہ دائیں طرف پڑ رہا ہوتا ہے، تو فرمایا دائیں اور بائیں یعنی مشرق اور مغرب میں یہ سائے جو ہوتے ہیں، سجدا للہ، یہ بھی سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو، وہم داخرون، اور وہ سب کے سب اس اللہ کے مطیع اور فرمان ہیں، تو باقی چیزیں تو رہنے دیں، یہ سائے بھی اللہ کے حکم کے جو ہیں پابند ہیں. آگے مزید بیان ہو رہا ہے کہ ہر شے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، اہل آسمان بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، اہل زمین بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، اس حوالے سے کہ کافر ہو اور مشرک ہو اللہ کو نہ مانتا ہو لیکن اس کے وجود کا اکثر حصہ اللہ کا پھر بھی فرما بردار، اس کا دل اللہ کے حکم پر دھڑک رہا ہے، اس کے پھیپھڑے اللہ کے حکم پر سانس لے رہے ہیں، اس کا پورا ڈائجسٹو ٹریک وہ اللہ کے حکم پر کام کر رہا ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے ویسے معدہ کام کر رہا ہے، ویسے ویسے آتے کام کر رہی ہے، اللہ کے حکم پر اس کے گردے چل رہے ہیں، اور یہ سارا کا سارا وجود جو ہے وہ اللہ کے حکم مان رہا ہے، صرف اس کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے، بہتری یہ کہ وہ اپنا تھوڑا سا اختیار بھی اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے اسے استعمال کرے، اس سے دنیا اور آخرت کا دونوں کا فائدہ، لیکن وہ تھوڑے سے اختیار پر جب اکڑ کر اللہ کی مخالفت کرتا ہے اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اور جتنی چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا وہ ہمارے ہی خیر کے لیے منع کیا، آج انسانی علم وہاں پہنچ گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام چیزوں انسان کے لیے نقصان دہ، آج ہمیں پتہ ہے شراب پینے سے جگر کا کینسر ہو جاتا ہے، پہلے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا لیکن آج تو پتہ ہے، اسی طرح پتہ ہے کہ جو ہے وہ مردار کھانے سے کتنا نقصان ہے، خون جو ہے وہ کتنا بیکٹیریا کا اور بیماریوں کا کتنا زبردست میڈیم ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ نے روک دیا، اسی طرح آج آدمی کو پتہ ہے کہ شراب کس طرح انسان کو مدہوش کر دیتا ہے اور شراب کی حالت میں کیسے حرام محرم نا محرم کی تمیز بھول جاتا ہے انسان، کس طرح اپنے راز اگل دیتا ہے اور کس طرح انسان نقصان اٹھاتا ہے، تو آج دنیا یہاں تک آئی ہے، لیکن اگر اللہ کی بات مان کر ان چیزوں کو چھوڑا جائے تو انسان کا دنیا اور آخرت کا دونوں کا فائدہ، تو فرمایا اور صاف بلکہ یہاں آ رہا تھا کہ ہر چیز جو آسمان و زمین کی اللہ کو سجدہ کرنے والی ہے، من دابتوں والملائکہ، خواہ وہ چلنے پھرنے والا جاندار ہو یا فرشتے بھی ہوں، وہم لا یستکبرون، اور وہ سرتابی نہیں کرتے اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے، یعنی وہ اس پہ تکبر نہیں کرتے اکڑتے نہیں ہیں، بلکہ سب کی سب مخلوق اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، آگے فرشتوں کے اوصاف آ رہے ہیں، یخافون ربہم، وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، یعنی جو ان کے اوپر ہے ان پر غالب ہے، فرمایا ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ کر گزرتے ہیں جو بھی انہیں اللہ حکم دیتے ہیں، آیت سجدہ سجدہ فرما لیجیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ. آج کیونکہ ویکینڈ ہے, ہفتے کی رات ہے, کل چھٹی ہے اکثر لوگوں کی, تو انشاءاللہ جیسے پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ تھوڑا سا وقت زیادہ لیں گے. آج انشاءاللہ وقفہ 12:30 پہ ہوگا, اور جو یوزول ہمارا ٹائم ہے اس سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ انشاءاللہ آج زیادہ لیں گے. آگے پھر دو معبود نہ بناؤ, یہ حکم دیا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال اللہ, اور فرمایا ہے اللہ نے, لا تتخذوا الہین اثنین, مت ٹھہراؤ دو معبود, انما ہوا الہ واحد, بے شک وہ اللہ ہی واحد معبود ہے. فإیایا فرہبون, بس مجھے سے تم سب ڈرو. تو اب یہ پہلے لوگوں نے دو دو خداؤں کا تصور رکھا ہوا ہے. ایک قدیم تصور یہ تھا کہ آسمان کا خدا کوئی اور ہے, زمین کا کوئی اور ہے. ایرانیوں میں تصور تھا کہ خیر کا خدا اور ہے, شر کا خدا اور ہے. لیکن اسی طرح آج ہم نے بھی دو معبود بنائے ہوئے, ایک تو ہم اللہ کو مانتے ہیں, دوسرا کسی نے اپنے کیریئر کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے, کسی نے اپنی دکان کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے, کسی نے اپنے بیوی بچوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں, یہ دو معبود نہیں, معبود ایک ہی ہے. معبود کون, کسے کہتے ہیں؟ الہ, جس سے شدید ترین محبت کی جائے, جس کی سب سے بڑھ کر اطاعت کی جائے. تو وہ تو صرف ایک ہی ہونا چاہیے, وہ ہے اللہ تعالیٰ, اور اسی سے ہمیں ڈرنا چاہیے. آگے ملکیت باری تعالیٰ کا ذکر ہے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا, اور اسی کی بندگی واجب ہے سب پر. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ, تو کیا غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا. ہاں آتش فشاں پہاڑ سے ڈر لگتا ہے, ہاں زمین کے زلزلے سے ڈر لگتا ہے, ہاں آسمان سے بارش سے ڈر لگتا ہے, بجلی کڑک رہی ہوتی ہے اس سے ڈر لگتا ہے. تو جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے اسے پھر کسی سے ڈر نہیں لگتا, اسے پتا ہے یہ ساری مخلوق ہے اللہ کی اور یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہے. لیکن جو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا تو ہر چیز سے ڈرتا ہے, اسے ہر چیز سے ڈر لگتا رہا. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں انہیں اپنے سائے سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے, اکیلے جا رہے ہیں اور وہ جو سایہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے اس سے بھی ڈر جاتے ہیں. تو بھائی اب اس کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور صرف اسی کو رب بنانا چاہیے, اس کے علاوہ دوسروں سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے. وما بکم من نعمہ, اور جو کچھ بھی تمہیں مل رہی ہے نعمت, فمن اللہ, تو بے شک وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. حقیقی منعم حقیقی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سب سے بڑا محسن ہمارا اللہ تعالیٰ. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ فطرت کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے کہ جسے انسان اپنا محسن سمجھتا ہے وہ اس سے جو ہے محبت رکھتا ہے اور اس کا احسان جو ہے وہ چکانا چاہتا ہے. چنانچہ ایک بچہ سب سے بڑا محسن سمجھتا ہے اپنی والدہ کو, اس لیے ایک بچے کو سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے ہوتی ہے, کیونکہ ماں ہی اس کے تمام مسائل کا حل ہوتی ہے اور تمام ضروریات کو پورا کرنے والی ہوتی ہے. لیکن یہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اور شخص ہے جو منہ اندھیرے نکلتا ہے رات گئے آتا ہے, اور وہ سارے دن کی جو محنت کرتا ہے وہ میرے لیے کر رہا ہے. یہ کون شخص ہے؟ یہ والد صاحب ہے. تو والد صاحب سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. پھر معاشرہ اگر اچھا ہو, ہماری طرح کا بگڑا ہوا معاشرہ نہ ہو, تو پھر انسان کو اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت ہوتی ہے. وہ دیکھتا ہے یہ میرے چچا پھپھو, یہ میرے خالہ ماموں, یہ میری خوشی میں خوش ہوتے ہیں, یہ میرے رنج میں افسردہ ہوتے ہیں, تو ان سے بھی محبت ہوتی ہے. پھر یہ شعور کا سفر آگے بڑھتا ہے تو انسان کو سورج اچھا لگتا ہے, کیونکہ سورج جو ہے اس کی زندگی کا ذریعہ ہے. اسے یہ زمین ماں کی گود محسوس ہوتی ہے کہ یہ زمین اسے اٹھائے ہوئے ہے, اسے اس کے لیے خوراک بہم پہنچا رہی ہے. تو سورج سے زمین سے بھی محبت ہوتی ہے, مظاہر قدرت سے محبت ہوتی ہے. لیکن ایک چھلانگ اور چاہیے ہوتی ہے, وہ یہ کہ آدمی وہاں تک پہنچے کہ کون ہے جس نے یہ ساری کائنات بنا دی, یہ سورج اور زمین بنا دی, دن اور رات کا نظام بنا دیا, میری ضرورت کی ساری چیزیں پیدا کر دی. کون ہے جس نے میرے ماں باپ کے دل میں میری محبت ڈال دی؟ ورنہ مجھ سے زیادہ خوبصورت بچے موجود ہیں, مجھ سے زیادہ با اخلاق اچھے بچے موجود ہیں, لیکن میرے والدین کو مجھے سے محبت. تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات ہے. اور پھر اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے, اور جب اللہ سے محبت پیدا ہو تو یہ محبت ہے جو عبادت میں ڈلتی ہے. والدین کی محبت ہوتی ہے تو والدین کی خدمت کا دل چاہتا ہے, ان پر آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے, ان کے ہاتھ پاؤں دباتا ہے. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو کیا کریں, اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں, تو پھر اللہ کے آگے آدمی جھک جاتا ہے, اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے, اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. یہی اصل میں عبادت کی اصل اسپرٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی محبت عطا فرمائے, اور ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے کہ جو خیر بھی ہم تک پہنچتا ہے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ. اس لیے جو ہے ٹھیک ہے ہم دوسروں کا بھی شکر ادا کریں جن کے ذریعے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ فلاں نے میری مدد کر دی، لیکن اس کے دل میں یہ مدد کرنے کا جذبہ کس نے ڈالا؟ تو وہ اللہ ہی نے ڈالا۔ آپ غور کریں گے تو ہر خیر کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے، اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وما بكم من نعمه، اور جو کچھ مل رہی ہے تمہیں نعمت، فمن اللہ، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسكم الضر، پھر جب تمہیں پہنچتی ہے کوئی تکلیف، فإليه تجارون، تو اسی کی طرف جو ہے وہ تمہیں گڑ گڑانا بھی چاہیے۔ تکلیف دور کرنے والا بھی کون ہے؟ وہ بھی صرف اور صرف اللہ ہے۔ ثم اذا كشف الضر عنكم، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف کو تم سے، اذا فريق منكم، تو ایک گروہ تم میں سے، بے ربہم یشرکون، وہ شریک کرتا ہے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو۔ تو بھائی تکلیف میں مصیبت میں تو اللہ ہی کو پکار رہے تھے، جب مصیبت دور ہو گئی تکلیف دور ہو گئی تو کریڈٹ بھی اللہ کو دینا چاہیے۔ یہ ہم کرتے ہی ہیں کہ کریڈٹ اللہ کو نہیں دیتے، وہ کسی غیر اللہ کو دیتے ہیں۔ او جی میرا بڑا اچھا دوست ثابت ہوا، مجھے تو اس سے امید ہی نہیں تھی، اور دیکھو اس نے مشکل میں میرا کام کیا، بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو ٹھیک ہے اس کے بھی شکر کریں، اس سے آگے بھی تو سوچو اس اچھے آدمی کے دل میں کس نے ڈال دیا یہ خیر، وہ اللہ ہے۔ تو اکثر بیشتر لوگ جو ہیں وہ پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں جب مصائب اور تکلیف سے اللہ نکالتا ہے۔ چنانچہ آگے حکم آ رہا ہے شرک نہ کرو، لیکفروا بما آتیناہم، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں میں جو میں نے انہیں دی۔ فتمتعوا، بس فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، پسند قریب تم جان لو گے، ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا، اب وہ مقرر کرتے ہیں ان معبودوں کے لیے جو کچھ نہیں جانتے ایک حصہ، مما رزقناہم، جو ہم نے انہیں رزق دیا۔ تو مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے ایک حصہ نکالتے ہیں اللہ کے شریکوں کے لیے، یعنی جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہیں، یعنی چاہے اللہ نے مویشی دی ہوں یا جو ہے باغات دی ہوں یا جو ہے وہ فصل دی ہو، جب ڈھیر لگاتے ہیں تو اس میں اپنے ان شریکوں کا حصہ لگاتے ہیں۔ تاللہ، اور فرمایا کہ خدا کی قسم، لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، لازماً تم سے پوچھا جائے گا ان سب باتوں کے بارے میں جو تم اللہ پر گھڑا کرتے ہو، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تو پھر ایسا نہیں ہے بچ جاؤ گے، بلکہ یہ بدترین گناہ ہے۔ سورہ نساء میں ہم دو جگہ پڑھا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ، اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ دوسرے گناہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا اللہ جب تک کہ آدمی خود توبہ کر کے اصلاح نہ کر لے۔ ایک دفعہ زندگی میں آدمی توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن بغیر توبہ کے مر گیا تو شرک ایسا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ اب شرک کی ایک قسم بیان ہو رہی ہے جو مشرکین مکہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اب وہ بناتے ہیں ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کے اولاد ہو، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے جو خود پسند کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہود و نصارہ نے بھی اللہ کے لیے بیٹے چنے، یعنی شرک کیا اور کہا کہ عزیر علیہ السلام اور معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے بیٹے تو الاٹ کیے۔ یہ قریش مکہ کی سائیکالوجی یہ تھی کہ انہیں بیٹیاں پسند نہیں تھیں۔ آگے ذکر آ رہا ہے کہ ان کا اپنا حال کیا ہے جب بیٹی کی انہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ بھئی مبارک ہو تمہارے یہاں بیٹی ہوئی، تو اپنا رنگ فق ہو جاتا ہے، منہ پر کلونس برسنے لگتی ہے اور منہ چھپاتے پھرتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ تو بہت ہی بری خبر ہے جو ہمیں سنائی گئی۔ لیکن جب اللہ کے لیے اولاد کا الاٹمنٹ کیا انہوں نے تو اللہ کو بیٹیاں دی، تو بھئی بیٹے ہی دیتے جو خود پسند ہیں، نہیں، اس سے ان کی اور حقارت سمجھ آتی ہے کہ اللہ سے کیسا بودا تعلق ان کا تھا۔ تو مشرکین مکہ کی ناانصافی، اور پھر خود ان کا بیٹیوں کی پیدائش پر کیا طرز عمل ہوتا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی، ذَلَّ وَجْهُ، تو سیاہ ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی سیاہی چھا جاتی ہے غم کی وجہ سے اس کے چہرے پہ، اندر ہی اندر کڑنے لگتا ہے، یتوارا من القوم من سوء، اور پھر چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے اس وجہ سے، یہ تو بڑی برائی ہو گئی اس کے ساتھ، بڑی بدنامی ہے، تو ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، ما بشیرا بہی، اس وجہ سے جس کی اسے خوشخبری دی گئی، پھر سوچتا ہے او یمسکہ علی ہون، کیا وہ اس ذلت کو اٹھائے رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے دفن کر دے مٹی کے اندر، الا سا اما یحکمون، تو دیکھو بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر اکثر کیا کرتے تھے، جا کر بچی کو دفنائی یعنی دفن کراتے تھے مٹی میں ذلت سے بچنے کے لیے، تو یہ ان کا عام معمول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر آ رہا ہے، اور اس آیت پہ پھر ہم بریک بھی کریں گے اور انشاءاللہ وہ چائے کا وقفہ ہے۔ فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، مثل السوء، تو مثال ہے بری، وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے مثالیں بہت اونچی۔ تو مشرکین جو ہے وہ اللہ کے بارے میں بڑی نیچی جو ہے مثالیں دیا کرتے تھے۔ بلکہ میرے خیال میں وقت ہے تھوڑا ہمارے پاس، 12:30 بریک ہونا ہے، تو میرے خیال میں 10 منٹ اور لے لیتے ہیں، آگے ابھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ تو اللہ کے لیے اونچی مثالیں، اصل میں شرک اور کفر کے لیے مثالیں دینی پڑتی، اور وہ بتایا جاتا ہے بھائی کیسے پہنچو گے اللہ تک، اس کے لیے سیڑھی چاہیے، اور سیڑھی کیا ہے، وہ یہ ہمارے بت ہیں، اگر تم انہیں نہیں لوگے تو آسمان پر کیسے جا سکو گے۔ تو اس طرح کی جو ہے بیکار جو ہے مثالیں گڑ کر پھر لوگوں کو باور کرانا پڑتا ہے کہ وہ شرک کریں۔ لیکن توحید تو فطرت کا حصہ ہے، ہر انسان توحید کے عقیدے پر پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ متفقن علیہ روایت ہے کلو مولد یولد علی الفطرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی اور نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو یعنی توحید کے لیے ان کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سیدھا سیدھے ہی بات کی جائے اور قرآن سنایا جائے تو آدمی اس طرف آ جاتا ہے۔ آگے پھر مہلت مجرمین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں پر عذاب کیوں نہیں ڈالتا، مشرک کہتے تھے اگر ٹھیک ہے ہم غلط کر رہے ہیں، ہم مستحق سزائیں، تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، ہمیں مہلت کیوں مل رہی ہے، اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر مواخذہ کرتا اللہ لوگوں سے ان کے ظلم کی، ان کے ظلم پر، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو نہیں چھوڑتا زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا، وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ اللہ ڈھیل دیتا ہے انہیں، الٰ اجل مسمى، اب یہ ڈھیل مکمل ڈھیل نہیں ہے، ایک مقررہ وقت تک۔ تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ اجلهم، پھر جب آ جاتا ہے ان کے اجل کا وقت، لا يستأخرون ساعة، تو نہیں پیچھے ہٹ سکتا وہ اللہ کا عذاب ایک لمحے بھر، ولا يستقدمون، اور نہ ہی وہ ایک لمحے بھر آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ نے عذاب کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، جب تک وہ نہیں آتا ڈھیل ہے۔ تو آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اصل میں آپ دیکھیں فزیکل لاز پریکٹیکیبل ہیں دنیا میں، لیکن مورل لاز ان کا نتیجہ ڈیفرڈ ہے آخرت کے لیے۔ تو اگر کوئی یہاں پر انگاروں میں ہاتھ ڈال دے، انگارے ہاتھ میں اٹھا لے، تو اس کا ہاتھ جل جائے گا، تیزاب پی لے اس کا منہ کٹ جائے گا، اس کے اندر تک جو ہے ایسوفیگس اور میدا یہ سب جو ہے کٹ جائے گا۔ لیکن اگر کسی اور کے مال پر ہاتھ ڈالے تو ہاتھ پر دانا بھی نہیں نکلتا، کسی اور کا سرمایہ کھا جائے تو زبان میں چھالا بھی نہیں ہوتا۔ تو اصل میں ان کا بھی نتیجہ نکلے گا، لیکن کب نکلے گا، یہاں پر نہیں آخرت میں نکلے گا، کیونکہ یہاں گناہوں کا نتیجہ نکل نہیں رہا، آدمی سمجھتا ہے کہ گناہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور دیکھو میں تو گناہ کر رہا ہوں کچھ نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ابھی ہو رہا کیونکہ ہم نے مہلت دی ہوئی، ایک وقت آئے گا اگر تم نے اس وقت تک توبہ نہیں کی تو پھر اس کا نتیجہ نکل آئے گا اللہ کے عذاب کی صورت میں اور اللہ کی طرف سے سزا کی صورت میں۔ آگے تردید شرک اعتقادی ہے، فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں جو خود پسند نہیں کرتے، یعنی مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے ہے بڑا اجر، یعنی وہ سمجھتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں قرار دینا اور پھر ان بتوں کی عبادت کرنا یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، تو حالانکہ یہ اللہ کو ناراض کرنے کا کام ہے۔ لا جرم ان لہم النار، کوئی شک نہیں کہ اب ان کے لیے ہے آگ، وانہم مفرطون، اور وہ اسی کی طرف گویا آگے بڑھ رہے ہیں۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، کفار مکہ کے لیے وعید ہے عذاب کی، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، اور اللہ کی قسم ہم نے بھیجے ہیں رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی امتوں کی طرف آپ سے پہلے، فزینا لہم الشیطان اعمالہم، بس مزین کر دیا اللہ نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے، فہوا ولیہم الیوم، اور وہی شیطان ان کافروں کا جو ہے وہ دوست ہے آج، جس شیطان نے سابقہ امتوں کو بہکایا اور ان سے شرک کروائے، گناہ کروائے، آج وہی شیطان ان مشرکین مکہ کو بہکا رہا ہے، ان سے ظلم کرا رہا ہے۔ اور اگر تعویل عام کریں تو آج وہی شیطان اس امت سے جس میں میں اور آپ ہیں یہی کام کروا رہا ہے، شرک کا اور گناہوں کا۔ تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب۔ حکمت انزال قرآن بیان ہو رہی ہے، قرآن اللہ نے کیوں نازل فرمایا؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نہیں نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، مگر اس لیے کہ آپ اسے واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے۔ تو فرائض رسول بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر ایک، رسول کی ذمہ داری صرف کتاب پہنچا دینا نہیں ہے، معاذ اللہ جو منکرین حدیث ہیں وہ رسالت کو صرف ڈاکیے والی حیثیت دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کا پیغام ہے انسانوں کے نام، تو رسول نے لیا اور انسانوں کو دے دیا۔ بھئی یہ تو یعنی جس طرح آپ کے دوست نے خط لکھا آپ کے نام، ڈاکیے نے خط دوست سے لے کر آپ تک پہنچا دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا انبیاء کی کیا یہی صرف حیثیت ہے؟ نہیں، قرآن بار بار انبیاء کا اصل مقام بیان کرتا ہے۔ تو نمبر ایک حیثیت کیا ہے؟ کہ آپ واضح کریں لوگوں پر کہ اللہ نے کیا نازل کیا، اب قرآن کے احکامات کیا ہیں، اس میں کیا چیزیں کرنے کی ہیں، کیا چیزیں نہیں کرنے کی ہیں، کس حکم پر کیسے عمل ہوگا۔ یعنی اگر ہم سنت کو ہٹا دیں، صرف ایک حکم دیکھیں کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، قرآن سے آپ نہیں نکال سکتے، قرآن سے آپ نہیں بتا سکتے کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعت پڑھی جائیں، اور آپ نہیں بتا سکتے کہ ایک رکعت میں کتنے رکوع ہونے چاہیے، کتنے سجدے ہونے چاہیے، یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ یہ سب نبی واضح کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کیسے ہوگی۔ نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ بھی عبادت کا ایک جز ہے، تو نماز کیسے ادا ہوگی؟ ایک رکعت میں ایک دفعہ رکوع ہوگا، ایک رکعت میں دو دفعہ سجدے ہوں گے، یہ کس نے بتایا؟ یہ انبیاء واضح کرتے ہیں۔ اور نمبر دو فرمایا الذی اختلفوا فی، اور وہ باتیں بھی ان پر واضح کریں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ سابقہ امتوں پر کچھ چیزیں پابندی لگائی گئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے، جیسے یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ نے ناخن رکھنے والے جانوروں کا گوشت حرام کر دیا، اسی طرح اونٹ کا گوشت اور دودھ انہوں نے خود ہی حرام کر لیا اپنے اوپر۔ ان چیزوں کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حلال کرا دیا، کیونکہ یہ پہلے ہی سے حلال تھے۔ تو فرمایا کہ تاکہ آپ واضح کرتے ہیں ان پہ وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور نمبر دو وہدا، اور وہ آپ اس کے ذریعے قرآن کے ذریعے ہدایت دیں انہیں۔ اور نمبر تین ورحمت لقومی یؤمنون، اور یہ یعنی یہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے اس لیے ہے تاکہ یہ رحمت ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی چار نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، چاروں مشروبات ہیں، اور آدمی غور کرے تو جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست مشروبات انسان کو دیے ہیں۔ نمبر ایک پہلے پانی کا ذکر آ رہا ہے، وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ ہی نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ اتنی نایاب ریسورس ہے میٹھا پانی، کہ بعض لوگوں کی تو رائے کہ آئندہ جو قوموں کے درمیان جنگیں ہوں گی وہ میٹھے پانی کی وجہ سے ہوں گی، کیونکہ کھاری پانی تو بڑی تعداد میں موجود ہے سمندری، لیکن یہ میٹھا پانی نایاب ہے اور یہ انسان کے لیے بہت ہی ضروری چیز ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ہی نازل کیا ہے اس پانی کو آسمان سے، فاحیا بہ الارض بعد موتھا، پھر ہم نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد، ان فی ذلک لآیہ، اور بے شک اس میں ہے نشانی، لقومی یسمعون، ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور آدمی کبھی دیکھے کہ روزہ کھولیں آپ اور پھر شربت ہی پئیں پانی نہ پئیں تو پھر کیسا لگتا ہے؟ پانی جب تک آدمی نہ پی لے تو ایک تسکین تجلی نہیں ہوتی، پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا انسان کی زندگی سے وابستہ کر دیا۔ ویسے بھی مادہ تخلیق مٹی ہے، لیکن مادہ حیات پانی، پانی کے بغیر زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے سیل کے اندر آپ دیکھیں جو چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہوتا ہے کسی بھی جاندار کا، چاہے وہ پلانٹ سیل ہو یا اینیمل سیل ہو، اس میں سب سے زیادہ مقدار پانی کی ہوتی، جسے ہم سائٹوپلازم کہتے ہیں سائنسی زبان میں، یا پروٹوپلازم، 70 سے 90% پانی ہوتا ہے، تو زندگی ہے ہی پانی پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا۔ اسی طرح دوسرا مشروب جو اللہ کی بہت بڑی نعمت، وہ ہے دودھ۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں مویشیوں میں بھی بڑے غور کا مقام ہے، نسقیکم مما فی بطونی، ہم پلاتے ہیں تمہیں جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے، من بین فرثٍ ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک طرف خون ہے دوسری طرف گوبر ہے، اور درمیان سے اللہ تعالیٰ جو ہے دودھ جیسا شفاف مشروب دے رہے ہیں۔ ورنہ خون تو بالکل لال ہوتا ہے اور جو ہے آدمی دیکھے کہ حالانکہ خون کے ہی پانی سے جو ہے وہ دودھ بن رہا ہے لیکن اس میں خون کے وہ خلیے نہیں ہوتے، وہ ان سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بہت قریب آتے ہیں اور ریکٹم ہے جہاں پر گوبر بھرا ہوا ہے پورا، لیکن گوبر کے بھی کوئی اثرات جو نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کتنا شفاف، تر و تازہ اور غذائیت سے بھرپور جو ہے مشروب جو ہے ان چوپایوں کے تھنوں سے دے دیتا ہے۔ فرمایا لبنن خالصا، اور وہ دودھ ہے خالص، سائغ للشاربین، جو بہت خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ اور پھر اب تیسری جو ہے نعمت کا مشروب کا ذکر آ رہا ہے، ومن ثمرات، اور پھلوں میں سے بھی، نخیل، فرمایا ان نخیلی والعناب، کھجوروں انگوروں میں سے، تتخذون منہ سکر، سکرا، تم بناتے ہو اس سے نشہ، یعنی اس میں ذکر ہے شراب کا، ورزقا حسنا، اور انہی پھلوں سے بناتے ہو پاکیزہ رزق بھی، یعنی پھلوں کا جوس۔ تو ایک چیز تو ہے اس میں حرام، حالانکہ اس میں انسان کے دوسرے فائدے، اگر ہم پیئے نہیں تو یہ شراب ایک اچھا پریزرویٹو ہے، اسپرٹ جو بنتی ہے اس میں اچھا پریزرویشن کا کام جو ہے، بہت ساری چیزیں اس میں استعمال سے پریزرو ہو سکتی ہیں، لیکن کھانے پینے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ ایک تو تم ان پھلوں کے جوس سے بناتے ہو شراب، اور دوسرے اس میں ایک اچھی روزی بھی ہے۔ تو گویا اس میں بھی اشارہ کر دیا کہ شراب کوئی اچھی روزی نہیں، اچھی روزی پھلوں میں کیا ہے، وہ ان کا جوس ہے جو آدمی پیتا ہے مشروب بنا کر۔ اِنَّا فِی ذَلِکَ لَآیَةً، اور بے شک اس میں بھی ہے ایک نشانی، لِقَوْمِ یَعْقِلُونَ، لیکن ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر تیسرا مشروب آ گیا یعنی شہد۔ فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وہی کی ہے یعنی بات سجا دی ہے آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو، نحل جو ہے شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور یہی سورت کا نام بھی ہے۔ اب دیکھیں اس کے جو ہے چار صفات بیان ہو رہی ہے۔ نمبر ایک، چار چیزوں کی آپ کہیں وہی فرما دی یا القاع کر دیا اللہ نے شہد کی مکھی کے دل میں۔ پہلی بات کیا القاع فرمائی، ان اتخذی من جبال بیوتا، کہ تم بناؤ پہاڑوں میں گھر یعنی چھتے، ومن الشجر، اور درختوں پر چھتے بناؤ، ومما یعرشون، اور وہ جو اونچی اونچی جو ہے چھتریاں لگائی جاتی ہیں ان میں شہد بناؤ۔ اور دیکھیں شہد کی مکھی ان بہت کم حشرات الارض میں سے ہے جنہیں پالا جا سکتا ہے، تو یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مکھیاں پالتے ہیں، اور پھر ان کے لیے آرٹیفیشل چھتوں کی جگہ بناتے ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں، مکھیوں کے دل میں بات ڈالی ہوئی ہے کہ یہ جو چھتریاں لگائی جائیں، انسان جب تمہیں استعمال کرے تو یہاں پر بھی تم اپنے گھر بناؤ، تو مکھیاں وہ چھتے بناتی ہیں اور شہد انسان تیار کرتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے۔ شہد کے بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں مکھیاں جو ہیں ان فارم میں جو ہے یہ شہد بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا نمبر دو، دوسری بات اللہ نے کیا القاع کی، ثم کلی من کل الثمرات، پھر تم رس چوسو ہر طرح کے پھلوں سے۔ اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ طرح طرح کے پھلوں سے یہ شہد کی مکھیاں رس چوستی ہیں، اس کے اثرات پہ شہد میں ہوتے ہیں، اور اس لیے آگے ذکر آئے گا کہ رنگ برنگا پھر شہد ہوتا ہے، جس طرح کے پھولوں سے پھلوں سے شہد کی مکھیوں نے نیکٹر لیا ہوتا ہے، اور پھر وہ اسے اپنے پیٹ میں لے جاتی ہیں، جو رس چوستی ہیں وہ ان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں پروسیس ہوتا ہے، اب پھر چھتے میں لا کر وہ اگل دیتی ہیں۔ اب یہ جو رس ان کے پیٹ میں گیا تھا، جب وہ اگلتی ہیں تو وہ شہد ہو جاتا ہے، اور پھر پہلے وہ شہد بہت ہی پتلا پانی کی طرح ہوتا ہے، پھر گھنٹوں یہ مکھیاں اپنے پروں سے ہوا دیتی ہیں اور پانی کو اڑاتی ہیں، اور وہ گاڑا سا سیال جو ہے وہ بن جاتا ہے جسے میں اور آپ شہد کہتے ہیں۔ لاکھوں مکھیوں کی اور ہزاروں گھنٹوں کی محنت ہوتی ہے جس کے بعد یہ نعمت جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تیسری بات اللہ نے القاع فرمائی، فصلو کی سبولا ربی کی ذلل ذلل، پھر چلو اللہ کے راستوں پر جو اللہ نے تمہارے لیے آسان کر دی۔ اس لیے بات آتی ہے 20 میل کا ریڈیس ہوتا ہے جہاں چھتا ہے، اس کے اطراف میں 20 میل تک کا علاقہ ہے جہاں یہ مکھیاں سفر کرتی ہیں اور پھولوں سے اور وہاں کے پھلوں سے رس چوس کر پھر چھتے میں لے کر آتی ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا، یخرجو من بطونہا شراب، اور پھر نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے وہ پینے کا مادہ یعنی شہد، مختلف الوانو، اور مختلف ہوتے ہیں اس کے رنگ۔ آپ جا کے کبھی دیکھیں ایسے لوگ جو شوقین ہوتے ہیں اور ایسے دکاندار ہیں، انہوں نے رکھے ہوئے ہیں بیری کا بھی جو ہے وہ شہد ہے، اور کلونجی کا بھی شہد ہے بالکل کالے رنگ کا، اور لال، پیلا اور سفید اور کالا، ہر رنگ کا آپ کو شہد ملے گا۔ جس طرح کے پھلوں اور پھولوں سے مکھیاں جا کر رس لے رہی ہیں، اس کے اثرات جو ہے خوشبو میں بھی آتے ہیں، ذائقے میں بھی آتے ہیں، رنگ میں بھی آتے ہیں، تاثیر میں بھی آتے ہیں۔ فرمایا فیہ شفاء للناس، اور اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس شہد میں شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذالک لآیہ، اور بے شک اس میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لقومی یتفکرون، وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں. تو شہد کو آج بھی میڈیکل سائنس میں یوز کیا جاتا ہے. جس زمانے میں میں پریکٹس کر رہا تھا اس میں ایک سرجن جو ہے، ایک ایسا زخم تھا جو صحیح نہیں ہو رہا تھا، تو یہ تو میرا آنکھوں دیکھا حالت ہے، انہوں نے خالص شہد منگوایا اس سے ڈریسنگ کی. اسی طرح آپتھلمالوجسٹ بھی یوز کرتے ہیں شہد، اگر خالص ہو آنکھوں میں لگانا، یہ ایسٹروجن کا کام کرتا ہے، یہ جیسے ہم قطرے ڈالتے ہیں کہ آنکھوں کی لالی دور کرنے کے لیے یا صفائی کے لیے، تو اس کے لیے خالص شہد کا استعمال جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھ دی ہے. تو بہرحال یہ چار مشروبات کی نعمتیں تھیں جن کا ذکر آیا، اب نعمت زندگی کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا واللہ خلقکم، اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے وہ بھی ہے جسے وہ لوٹا دیتا ہے رذیل عمر تک، یعنی بہت بڑھاپے تک، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی جانتا ہی نہ ہو. بہت بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، بہت کچھ پڑھا لکھا ہوتا ہے، بہت کچھ جاننے والا ہوتا ہے، لیکن پھر بڑھاپا اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا بن جاتا ہے جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بڑے بوڑھے اور بچے برابر ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے وہی چیزیں پسند آنے لگتی ہیں. اب بچے ٹافی کھا رہے ہیں اور عمر ایسی ہو گئی ہوتی ہے کہ انہیں بھی وہ دلچسپیاں ہوتی ہیں، ٹافی کھانے کا دل چاہتا ہے، بچوں میں بیٹھنے کا دل چاہتا ہے، اور پوتے پوتیوں سے خاص جو ہے شغل لگتا ہے پھر اس عمر میں جو ہے وہ عمر رسیدہ لوگوں کا. تو فرمایا ان اللہ علیم حکیم، فرمایا لکی لا یعلم بعد علم شیئا، ان اللہ علیم قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. تو جناب یہاں پر رکھتے ہیں، 12:15 ہو گئے، انشاءاللہ چار رکعت تراویح ادا کریں گے، اس کے بعد وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ اس سیشن ہوگا. ہاں یہ 3 رکعت